آج ہم انشاءاللہ تعالی آخری جو قصہ ہے سورۃ الکہف کا وہ پڑھنے جا رہے ہیں، مگر پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہماری لاسٹ ٹائم کی تھی، لاسٹ لیسن کی تھی. ایک تو یہ کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ آیت نمبر ان میں 79, 81 اور 82 میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، فَأَرَدْتُ اور اَرَدْنَا اور پھر اَرَادَ، یہ ان کے تینوں کے الگ الگ کیوں آئے ہیں، حالانکہ سب اللہ ہی کے ارادے سے ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ ایک میں میں نے چاہا، ایک نے ہم، ایک میں ہم نے چاہا اور ایک میں تیرے رب نے چاہا. یہ خضر علیہ السلام کا کلام ہے نا، تو اس پہ ذرا غور کریں تو تینوں جگہ پہ ڈفرینٹ ورڈز آئے ہیں، اور کہیں اپنی طرف نسبت کیا، کہیں دونوں کی طرف، اور کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف صرف. تو وجہ یہ ہے کہ جب کشتی توڑنے کا ارادہ کیا تو ظاہر میں کیا ہے، یہ ایک عیب ہے، برائی ہے، رائٹ؟ تو اس کی نسبت اپنی طرف کر کے فرمایا اردتُ، پھر لڑکے کو قتل کرنے اور اس کے بدلے میں اسے بہتر اولاد دینے کا ذکر آیا، تو پھر کیا آیا، اردنا، ہم نے ارادہ کیا. اس کیوں؟ اس لیے کہ قتل تو برائی تھی، لیکن بدلے میں جو بہتر اولاد دینا تھا وہ ایک بھلائی تھی، تو دونوں کام مل گئے نا، تو اس لیے، تاکہ جو اس میں برائی کا پہلو ہے وہ میری طرف ہو جائے اور جو بھلائی کا پہلو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے، خیر اللہ کی طرف منسوب کر دی. تیسرے واقعے میں دیوار کھڑی کرنے کا ذکر آیا کہ جس سے یتیموں کا مال محفوظ ہو جائے، تو اس میں تو خیر ہی خیر ہے نا، دیوار کھڑی کرنا بھی خیر کی چیز ہے، توڑ تو نہیں نا رہے دیوار، یعنی چاہے نہیں بھی اس کی یعنی حکمت پتا، پھر بھی دیوار بنانا ایک اچھی چیز ہے. تو اس کی نسبت پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی کہ فاراد ربو کا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں، فرماتے ہیں والذی ہوا یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی، یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں ادب ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب کھانا کھلانے کی پلانے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت فرماتے ہیں، اور جب بیماری کی بات آتی ہے تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی وہ بیماری کو اللہ کی طرف سے نہیں کیا کہ جب اللہ بیماری بھیجتا ہے، نہیں، ادب ہے، ایک تمیز ہے. اور جب شفا دینے کی بات آتی ہے کہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی، اور یہ نہیں فرمایا انہوں نے کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. دونوں چیزیں اس طرح سے کہی جا سکتی تھی نا، جب بیمار کرتا ہے وہ مجھے، جو سارے طرف میں آ رہا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، لیکن ایک دم بیماری کی بات آئی تو فوراً میں جب بیمار ہو جاتا ہوں، حالانکہ آتی تو بیماری اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر ان کی ایک ادب کا تقاضا تھا یہ. پھر ہم اور بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر چیزیں جو پچھلا واقعہ تھا، کیونکہ اتنی ساری اس میں چیزیں سیکھنے کی ہیں ہمارے لیے، سب کے لیے. ایک تو یہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا فتح جو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہو گیا، غلام کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جو قصور کو معاف کرنا ہے، اپنے ماتحت کا ہو یا اسٹوڈنٹ کا ہو، معاف کر دینا ہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان بھول سکتا ہے، اور جب ہم خود بھولتے ہیں تو ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمیں معاف کر دے. جب دوسرا بھول جائے کبھی، اور واقعی بھول جائے اور کہے کہ میں بھول گیا، تو اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے اور اس کو معاف کر دینا چاہیے، نہ کہ یہ آپ سوچیں کہ تو نے بھولا تو بھولا کیسے، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا. اب تو پھر صحیح طرح اس کو کر کے اور مارنا پیٹنا یا کسی کو ذلیل کرنا یا بے عزت کرنا، یا چلو ہم بہت بھی اچھے ہو جاتے ہیں تو دو چار جملے تو ضرور کہہ دیتے ہیں کہ تب تک ہمیں ٹھنڈ نہیں پڑتی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات بولی ہی نہیں ہے، اس سے حسن سلوک کا پتہ چلتا ہے، کیسے آپ نے جو بھی آپ کے انڈر ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، نوکر ہوں یا آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں یا آپ کے کوئی بھی، جو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہے، اس کے ساتھ جو کوئی قصور کر دے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ ہمیں یہاں سے اچھی طرح پتہ چلتا ہے. اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہی بڑی عمر ہو جائے، کبھی بھی علم لینے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اس کے لیے سفر بھی کرنا پڑے، مشقت بھی برداشت کرنی پڑے تو وہ بھی کر لینی چاہیے. اور ہم تو آج گھر بیٹھے بھی سیکھنا نہیں چاہتے، کہاں یہ کہ ہم سفر کریں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ علمی لحاظ سے برابر نہیں ہوتے. بعض ایک اگر فیلڈ میں بہت اچھا بھی ماہر ہوگا تو دوسرے فیلڈ میں کوئی اور اچھا ہو سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی اپنے آپ کو کلی عالم نہ سمجھے کہ میں بس سب چیز کی میں ہی ماہر اور سب سے ہر فن مولا جس کو کہیں گے وہ میں ہی ہوں. نہیں، آپ کو ایک چیز کوئی اچھی آ سکتی ہے، مثلا قرآن آپ کو آتا ہے لیکن آپ کو سلائی کڑھائی نہیں آتی. کسی کو سلائی کڑھائی آتی ہوگی لیکن ڈرائیونگ نہیں آتی. کسی کو ڈرائیونگ آتی ہوگی تو کوئی اور چیز کوکنگ نہیں آتی صحیح سے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان ہر فیلڈ کے اندر ہی ماہر ہو، ہر فیلڈ میں ہی علم کے ٹاپ پہ پہنچا ہو. بلکہ ایک چیز کا علم اگر ایک ہوتا ہے تو دوسرے کا دوسرے کو، اسی سے ہمارے اندر عاجزی آنی چاہیے. کبھی بھی اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھے کہ میں بہت بڑی علم والی بن گئی. ایون جس فیلڈ میں آپ کا علم ہوگا اس میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کا علم یعنی ایسا بن جائے کہ یعنی اب اس کے پاس علم لینے کو کچھ بھی نہ رہ جائے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم سے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاگردی میں دیا خضر علیہ السلام کی، اس لیے کہ خضر کے پاس علم تھا. اور پھر ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر بھول چوک ہو جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی یا جیسے کہ ان کی شاگرد یوشع بن نون سے ہوئی، تو دونوں نے ایکسکیوز پیش کیے. ایک نے کہا میں بھول گیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا میں بھول گیا. تو اگر آپ سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے آپ نے کمٹمنٹ کی ہو اور کمٹمنٹ نہ نبھا سکیں، تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد فون تک نہیں کیا. نہیں، آپ کال کریں، ان کو بتائیں، عذر اپنا دیں، اپنا ایکسکیوز پیش کریں کہ میں بھول گئی تھی، میں گروپ میں آنا بھول گئی. یہ نہیں لاپرواہی کے ساتھ نہیں اچھا چلو رہ گیا اب رہ گیا. نہیں، اس سے کیا ہوگا، بدگمانیاں پیدا ہوں گی اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو ضرور اپنا عذر پیش کرنا چاہیے کہ بھئی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، میں اس لیے اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھا سکی. اور خاموشی سے بیٹھ جانا کہ جیسے ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو دوسرا کیا سمجھے گا کہ نہ ان کے اندر وعدے کا پاس ہے نہ ہی اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے والے. تو آپ کو کوئی لیٹ ہو گئے کہیں، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو پھر بتانا چاہیے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بھی یا ہماری زندگیوں میں یا دوسروں کی زندگیوں میں ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے پلان نہیں کی ہوتی، جو ہم نے سوچی نہیں ہوتی، جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، جو ہمارے بالکل طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں. اس وقت منہ سے کوئی گلے شکوے نکالنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، پھر ہم ایک اور چیز سیکھتے ہیں کہ اگر رب کریم کچھ لے لیتا ہے تو اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کو کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ وہ اس لیے لیتا ہے کہ وہ اس کو کوئی یعنی آپ کو دے کے اس کے کوئی خزانوں میں کمی ہو جائے گی. نہیں، وہ تو دن رات خرچ کرتا ہے اور خرچ کر کے نہیں تھکتا. جب سے کائنات بنی ہے وہ خرچ ہی کر رہا ہے اور اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوئی. تو آپ سے اس نے چیز لے کے کیا کرنا ہے کہ انسان کہے میری ہی چیز رہ گئی تھی، مجھے ہی اللہ نے دیکھ لی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ایسے کلمات کبھی نہیں منہ سے نکالنے چاہیے. وہ تو خرچ کرنے والا ہے، وہ تو دینے والا ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے. نہ وہ دے کے تھکتا ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے. اب اگر کوئی چیز اس نے لے لی ہے تو اس کو کوئی یعنی اس سے نہ دے کے کمی پڑتی ہے اور نہ لے کے اس کے خزانوں میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، بلکہ اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے. اور پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو، جو اتنے بڑے خود عالم تھے اس زمانے کے، یعنی نبی تھے، تو ان کو ان کاموں کی تاویل سمجھ نہیں آئی، تو کیا ہمیں ہر کام کی تاویل سمجھ آ سکتی ہے؟ بتائیں خود کہ ہم ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں اس میں کیا حکمت ہوگی، اس کی کیا وجہ ہوگی. اب میں ڈھونڈنے بیٹھ جاؤں، اپنا دماغ لڑانے بیٹھ جاؤں، اب اگر نہیں سمجھ میں آیا میری تو پھر میں کوئی گلے شکوے اور ناراضگیاں کر دوں. ہم نے اب نمازیں پڑھ کے کیا کرنا ہے، نمازیں پڑھ کے ہم نے بڑی دیکھ لی، اللہ نے تو ہماری یہ دعا نہیں قبول کی، یہ نہیں دیا ہمیں اور وہ نہیں دیا اور ہمارے اوپر یہ مسئلے آ گئے، کیا فائدہ اب میں نے دعا کبھی کرنی نہیں. نہیں، آپ کو کیا حکمت کا سمجھ آئے گی اگر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سمجھ آ رہی تھی تو، اور ان کو سمجھ آئی ہوتی تو انہوں نے سوال تھوڑی کرنے تھے. اب اس کے اندر ہم پہلے ڈھونڈیں، پھر ہماری تو عقلیں ہیں ہی اتنی چھوٹی، کیا ہمارے علم کی وہ ہے. ہم سوچے نا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا علم اگر اتنا کم ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں وہ پانی کا قطرہ تھا سمندر کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا کم ان کا علم ہے، تو ہمارا علم کیا چیز ہے؟ اور پھر ضروری نہیں کہ آپ بس کوئی نہ کوئی قیاس کر کے، کوئی خیالات کر کے مجھے یقین ہے یہ اس کے اندر حکمت ہوگی، تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں حکمتیں تلاش کرنے کی، ٹھیک ہے؟ کوئی سمجھ آتی ہے بات تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادھر ادھر کی نکال کے کچھ نہ کچھ کہ بھئی میں کچھ بتا ہی دوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہیں اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، کوئی بھی خلاف مرضی آپ کی بات ہو جائے تو کہیں اللہ ہم تیری رضا میں راضی، میرا علم کہاں اتنا، مجھے کہاں ان چیزوں کا پتہ۔ اور پھر ہمیں اگلا پوائنٹ یہ سمجھ آیا کہ جو چیزیں جیسی نظر آتی ہیں اکثر وہ ویسی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو غیب ہے، جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم کئی خبریں سنتے ہیں، کئی ایسے ناگہانی آفتیں سن لیتے ہیں، آپ دیکھیں کھڑا کھڑا کسی کا بچہ مر گیا، ہاں، اور چلتے چلتے ان کی کشتی میں ایک یعنی عیب ہو گیا، ایک ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا۔ تو ہمیں کچھ کیا، بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا ان کے پیچھے غیب کیا ہے، اور غیب ہوتا ہے ان کے پیچھے، وہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں خبر نہیں ہوتی، وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مسکین اگر کوئی تحفہ دے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مسکین لوگ تھے، انہوں نے رائٹ دی، مفت میں دی۔ اب اگر مسکین کوئی ہمیں کوئی ایسی فیور دینا چاہے، کوئی گفٹ دینا چاہے، کوئی چیز دینا چاہے، تو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، نہیں 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 اپنے پاس ہی رکھو، نہیں، آپ کو اگر یہ احساس ہے کہ یہ غریب ہے بیچارہ کیسے مجھے دے گا، کوئی بات نہیں، اس کا دل رکھنے کے لیے اس وقت اسے لے لیں، پھر اس کو کمپنسیٹ کر دیں کسی طریقے کے ساتھ بعد میں، مگر ایسے نہیں کہ اپنی توہین سمجھ لیں کہ یہ اب ہمیں دے گا اور ہم اس کی چیز گھٹیا سی چیز اس کی قبول کریں یا اس کی فیور لیں ہم، نہیں۔ پھر دیکھیں آپ کی ساتویں نسل میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ساتویں نسل میں ایک دادا تھا جس کا فیض جاری ہوا، جس کا نیک عمل جو تھا وہ ان یتیم بچوں کے کام آ گیا، ان کا امیجیٹ فادر نہیں تھا، کیونکہ جو ابو ہے تو ضروری نہیں کہ امیجیٹ فادر ہو، تو بعض کہتے ہیں کہ نسلوں میں پیچھے کوئی تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اب ہم اس سے یہ دیکھیں کہ ہم نیک عمل کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، چاہے ہمیں اپنی اولاد میں اس کا اثر نہ بھی نظر آئے تو بھی کبھی مایوس نہ ہو سکتا ہے امیجیٹ آپ کی اولاد میں نہ آئے، تو آگے آپ کی نسلوں میں سے کوئی اور ہو جس تک آپ کی نیکی کی برکتیں پہنچ جائیں، لیکن پہنچیں گی ضرور، فائدہ ملے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ بھی بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اللہ نے کر دیا، بس یہی میری تقدیر میں تھا اور بس یہی ایسے تھا، بلکہ جیسے ہم سورہ آل عمران میں بھی دیکھتے ہیں، جنگ احد کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو ہر جگہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بس اللہ ہے، اس نے کی، اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ جو آپ کے فالٹ ہیں، مثلاً آپ کہیں دیر سے پہنچے ہیں، آپ کہہ دیں بس اللہ کی مرضی جی یہی تھی، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ جی میں لیٹ نکلی گھر سے، میں نے لیٹ کیا، میں نے تیاری کرنے میں دیر لگائی، میں سو کے ہی نہیں اٹھی، بس یہ اللہ کی مرضی، کیا نماز نہیں پڑھی، بس اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہی ہوگی کہ میں نے نہیں پڑھی، اور نہیں تمہارا اپنا قصور ہے کہ تم نے نہیں پڑھی، تو سارا لے کے قصور اللہ کے اوپر نہ ڈال دیا کرو کہ بس قدر میں ایسا ہی ہے، بس اللہ کا ہی جی فیصلہ تھا، مگر جو اپنے قصور ہوں ان کو مانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں جیسے بتایا کہ ان کے قصور بتائے کہ یہ تمہارا قصور ہے، تم اپنے قصور کو دیکھو، قل ہوا من عند انفسکم، وہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے جو ہوا ہے۔ جب مسلمان کہہ رہے تھے نا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، تو اپنی غلطی سے جب ہو تو غلطی کو مانے، اس میں اللہ کو بلیم کر کے خود آرام سے نہ بیٹھ جائیں، ٹیک ریسپانسبلٹی، آپ اپنی ذمہ داری قبول کریں، کیونکہ اس سے پھر آپ اصلاح کریں گے۔ اور ہم پھر جب ایسی باتیں جب جو ہم نے پڑھی جب سن لیتے نا، تو پھر ہم ساری چیزیں اللہ کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں. اب میں نیک نہیں ہوں تو وہ بھی اسی لیے بس یہ اللہ کا جی فیصلہ ہے, ہم کیا کریں, اللہ نے چاہا ہی نہیں. خود کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے خود کے کیا قصور ہیں. اگر ہم فیل ہو گئے تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے بس اللہ کا ہی ہے نا. اب یہ بھی دیکھو نا, تم نے خود کتنی کوشش کی, تم نے کوئی محنت کی تو کیسے پتا چلے گا کہ بس اللہ تعالیٰ کے اوپر کہیں اس چیز کو یا پھر ہماری اپنے قصور کو دیکھیں. دیکھیں جی, آپ خود سوچیں, جب کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہے, جیسے مثلاً ہے کوئی بیماری ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی فوت ہو گیا ہے یا اللہ معاف کرے کوئی زلزلہ کوئی اس طرح کی چیز آ گئی ہے, کوئی ناگہانی کوئی ایسی آفت آ گئی ہے, کسی نے آپ کو آ کے کچھ مار دیا ہے, آپ کا کچھ بھی نہیں تھا اس میں, تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو اللہ کی طرف سے ہی ہے, اس کے اندر کوئی خیر سمجھے. لیکن جب آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ میرا کوئی رول ہے اس کے اندر, تو پھر اللہ پہ ڈال کے خود کو فارغ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر دیکھیں کہ کیا قصور ہے میرا. کوئی یہ نہیں عورت کہہ سکتی کہ جی میری طلاق ہو گئی بس اس میں اللہ کی بہتری تھی. خود بھی تو دیکھو تم نے زبان کتنی چلائی, زبان تو تم نے بند نہیں کی. تو مومن کو دیکھنا چاہیے, جب انالیسس کریں کسی بھی معاملے کا تو اپنے قصور کی بھی ذمہ داری خود لینی چاہیے. اگر کہیں قصور ہے اس کو بالکل اگنور نہ کر دیں اور خود کو معصوم بنا کے اور بس اللہ کے اوپر ڈال دیں. ٹھیک ہے, تو جیسے اب یہ بڑی بڑی جو ناگہانی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہو, موت ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں, تو ظاہر ہے وہ اس کی اللہ کی طرف ہی کریں گے نا نسبت کے, یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور اس میں بھی کوئی بھلائی ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فواجد آبدم میں نے بادنہ جو آیت نمبر 85 میں ہے, اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا, ٹھیک ہے, پہلی صفت تو اللہ اور بندے کے تعلق کی ہے, لیکن جو اس انسانی معاملات میں تعلق ہے اس کے اندر پہلی صفت رحمہ کی آئی. اور آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا کہ ہمارے تو ادارے کا نام ہی الرحمہ ہے, سبحان اللہ. تو یعنی سیکھنے سکھانے علم لینے کے لیے جو پہلی کوالٹی ہے وہ رحمہ ہونی چاہیے. تو ہم کو ہمارا کوئی اور نام نہیں, الرحمہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا علم کے لیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. انشاءاللہ اینڈ آف دا سورہ میں بھی, نیکسٹ ویک ہمارا سورت کا اینڈ ہوگا نا, تو اس میں بھی پھر ہم اور چیزیں بھی دیکھیں گے. اور آپ لوگ خود بھی کوشش کے ساتھ دیکھا کریں کہ کیا اس کے اندر سے مجھے سبق مل رہے ہیں. جتنا آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے نا, آپ دیکھیں گے کہ آگے سے آگے آپ کو اس میں اور سبق نکلتے آئیں گے, ملتے آئیں گے آپ کو, آپ کا ذہن کھلے گا. کیا تو بار بار ان آیات کو پڑھا کریں اور سوچا کریں ان کے اوپر. اور پھر ہم نے اینڈ میں پڑھا تھا وما فعلتہ عن امری, میں نے یہ خود اپنے آپ سے تو نہیں کر لیا. یعنی حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں یعنی سب کچھ یہ جو ہوا یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا, کچھ ان کے اوپر نہیں بلیم یہ. ٹھیک ہے, چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 83 سے 99 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو آخری قصہ ہے اس سورۃ الکہف کا وہ ذوالقرنین کے بارے میں, اور اس قصے کی کیا ضرورت تھی یہاں پہ. جیسے کہ ہم نے اس سورۃ میں شروع میں پڑھا تھا کہ مشرکین گئے اور جا کے یہود سے پوچھا کہ ہمارے ہاں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں, تم اہل کتاب ہو, تم بتاؤ, کوئی سوال بتاؤ, ہم جا کے اسے پوچھیں, ہمیں پتا چلے بھائی یہ سچ بھی بولتا ہے کہ نہیں. تب یہود نے کن تین سوالوں کا ذکر کیا تھا کہ اس سے روح کے بارے میں سوال کرو, اس سے ان نوجوانوں کے متعلق سوال کرو جو غار میں جا کے سو گئے تھے, اور اس ٹریولر کے بارے میں بات کرو جس نے مشرق سے مغرب تک ٹریول کیا تھا, اس کے بارے میں پوچھو اس سے. تو تب اصحاب کہف کا ہم ذکر پڑھ چکے, روح کے متعلق ذکر ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں جو پچھلی سورت تھی, اور اب ذوالقرنین کا ذکر آ رہا ہے جو لاسٹ کوسچن تھا ان کا, کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہمیں. تو اب آپ کو پتا چلا کہ کیوں ذوالقرنین کا ذکر آیا. یسالونک عن ذوالقرنین, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. کون سوال کرتے ہیں؟ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قل, کہہ دیجئے, سأتلو, عن قریب میں پڑھوں گا, پڑھ کے تمہیں بتاؤں گا. علیکم تم پر من ہو اس میں سے ذکر کچھ ذکر, یعنی ٹوٹلی ساری باتیں اس کی برتھ سے لے کر آخر تک کی ساری نہیں بتائی جائیں گی, کچھ باتیں ذوالقرنین کے بارے میں آپ کو بتائی جائیں گی جو عمل کے لحاظ سے, نصیحت کے لحاظ سے, سبق کے لحاظ سے انسان کے لیے مفید ہوں, وہ باتیں بتائی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں ذوالقرنین کون تھا, اب یہ ایک بہت کوشچن مارک ہے. اس لیے کوشچن مارک ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں تفسیروں میں یعنی بے شمار کچھ لکھا ہوا ہے, آپ ہر تفسیر اٹھا لیں ڈھیروں ڈھیر صفحے اس کے اوپر ہیں کہ کون تھا وہ کیا تھا, اور ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی ہوئی ہے. سب سے جو ایک رائے آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ سکندر اعظم جو الیگزینڈر دا گریٹ جس کو کہتے ہیں کہ شاید وہ ذوالقرنین تھا, دونوں کا زمانہ قریب قریب کا ہی تقریباً ہے, کیونکہ سکندر اعظم بھی جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کوئی 300 سال پہلے آیا تھا, اور اس نے ٹریول کیا دنیا میں اور اس نے بڑا دنیا کو فتح کیا. آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہوگا کیونکہ ذوالقرنین کا تو سبھی یہ جانتے ہیں کہ وہ اس نے بڑی حکومت کی تھی, لیکن یہ صحیح نہیں ہے بات. اس لیے کہ جس ذوالقرنین کا ذکر ہم یہاں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ ایک صالح بادشاہ تھا, نیک بادشاہ تھا, ایمان والا تھا, یعنی مسلمان تھا. وہ ٹھیک ہے مشرق سے مغرب تک اس نے ٹریول کیا, ممالک کو فتح کیا, سکندر اعظم نے بھی کیا تھا, لیکن سکندر اعظم جو تھا وہ مشرق تھا, بت پرست تھا, بعض جگہ آتش پرست تھا, آگ کی پوجا کرنے والا تھا, اور وہ ایرسٹوٹل اس کا وزیر تھا, ارسطو جو تھا اس کا وزیر تھا, اور یہ لوگ بالکل بھی کہیں سے بھی ایمان والے نہیں تھے, اس کی تو ہسٹری آتی ہے. اور ذوالقرنین جو تھے انہوں نے تو دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا, تو ایسا تو کہیں بھی سکندر اعظم کے بارے میں نہیں آتا. تو جو چیزیں ہیں صرف فاتح ہونے کی وجہ سے کہ اس نے آدھی دنیا فتح کر لی, اس نے دنیا میں گھوما اور فتح کیا, اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذوالقرنین جو تھے وہ سکندر اعظم تھے. پھر ایک اور جگہ آتا ہے قرطبی نے اس کا بھی بتایا کہ ذوالقرنین جو تھے وہ سائرس بادشاہ ایک گزرا جس کو یعنی یہود جو تھے وہ بہت زیادہ اس کو مانتے تھے. ماننے کی وجہ کیا تھی, اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہی ہے جو ذوالقرنین ہے, اس لیے کیونکہ یہود نے کیونکہ اس کو بہت مانتے تھے اس لیے اس کے بارے میں سوال کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جہاں پہ سورہ اسراء میں بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری بتائی تھی وہاں پہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب بخت نصر نے 587 بی سی میں اس نے حملہ کیا تھا ان کے اوپر اور ان کی جو سلطنت تھی ساری پارا پارا کر دی, تہس نہس کر دی, اور ان کو 600,000 یہودیوں کو قتل کر دیا اور 600,000 کو جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا لے کر چلا گیا, اور وہاں پہ لے جا کے اس نے اپنے ملک میں ان کو عراق لے جا کے تقریباً مور دین اے سینچری ان کو جو ہے نا کیپٹیویٹی میں رکھا تھا, ان کو قید میں, ذلت اور رسوائی ان کے لیے مطلب تھی, ان کو سب بہت بگاڑ لیتا تھا, ان کو بہت ہی یعنی برائی کا سلوک کیا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے بڑی اصلاحی کوششیں کی. تو 539 بی سی میں ایران کا بادشاہ تھا سائرس جس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے, اس نے عراق فتح کیا تھا, اور اس نے عراق فتح کر کے اور ان کو بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور ان کو اجازت دی تھی کہ آپ جائیں اپنے ملک فلسطین جا کے رہیں, اور یہ واپس گئے اور انہوں نے بڑی پھر اپنے آپ کو ٹھیک بھی کیا, تو اس نے ان کو نجات دلائی تھی, اس لیے یہ اس کو بہت مانتے تھے, بہت اس کو سمجھتے تھے, اپنے نجات دہندہ سمجھتے تھے نا, ایسی جگہ سے ان کو نجات دلائی. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بادشاہ تھا, اور یہ جہاں جاتا تھا اسی طرح عدل انصاف کرتا تھا, جیسے ان کو اس نے نجات دلائی اسی طرح سے وہ ہر جگہ جاتا تھا تو ایسے ہی کرتا تھا, تو وہ بڑا اچھا بادشاہ تھا, بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا. اور بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مجسمہ بھی دریافت ہوا ہے اور پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ یعنی اس کو بہت مانا جاتا تھا، اس کو ایران میں وہاں کے کھدائی وغیرہ ہوئی تو وہاں پہ اس کا اسٹیچو ملا. یعنی ہاں یہ بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. اب اس میں ہم یہی کہیں گے واللہ عالم، زیادہ تو یہی لگتا ہے کہ سائرس ہی تھا. مگر اب اچھا ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ یہ کون سے زمانے میں آیا. اب اس والی بات کو اگر سمجھا جائے یہ سائرس تھا خسرو جس کو کہتے ہیں، تو پھر تو یہ ہے کہ یہ اسی زمانے میں آیا جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 550 بی سی میں تقریباً. لیکن بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ نہیں یہ وہ نہیں تھا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آیا اور ابراہیم علیہ السلام کے اسے ملا بھی اور اس نے یہاں پہ کعبہ میں بھی آیا اور اس طرح سے یہ سب یہ بھی روایات ملتی ہیں. یہ قرطبی، امام قرطبی نے یہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے، تو اس میں بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. پھر تیسری چیز ذوالقرنین، ذو القرنین، ذو والا یا ذو ذادی ایک ہی چیز ہے، والا القرنین دو قرنوں، دو قرنوں والا. تو کیا چیز ہے یہ قرن؟ کہا جاتا ہے یہ اس لیے اس کو کہا گیا کہ اس نے اتنی فتوحات کی کہ مشرق سے لے کے مغرب تک پہنچ گیا، جس کا ذکر بھی آئے گا آج قصے میں. تو اس لیے اس کو دو قرنوں والا کہا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سر پہ دو طرف دو چوٹیاں تھیں، اس کی بالوں کی لٹیں تھیں، تو اس کو بھی قرن کہتے ہیں، تو دو چوٹیوں والا. پھر یہ بھی ہے کہ اس کے سینگ کے لیے بھی قرن کا لفظ آتا ہے نا، تو قرنین دو سینگوں والا، یہ اس طرح بھی مشہور ہے. ہو سکتا ہے وہ جو ٹوپی یا جو ہیلمٹ یا وہ لگاتا ہے اس کے اوپر دو سینگ بنے ہو. تو یہ ساری باتیں یعنی کس زمانے میں آیا یہ بھی نہیں پتا ہے. کون تھا، کیونکہ ہسٹری یاد رکھیں بہت بعد میں لکھی جانے لگی. ہم ہسٹری کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہسٹری سے ہم کہیں ذوالقرنین کا ذکر لے آئیں، کیونکہ ہسٹری میں کہیں نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ کیا تھا اس کی حقیقت اور کیا تھا یہ بندہ، ورنہ ہسٹری ہمیں کچھ نہیں بتاتی. تو ہم کہیں سے کھوج کے نہیں لا سکتے کہ کون تھا، کہ یہ تو جو باتیں ہیں نا ہزاروں ہزاروں سال پہلے کی ہیں. ہسٹری تو بہت بعد کی باتیں ہیں نا، اور اس کے اوپر ہسٹری پہ اعتبار بھی نہیں آپ کر سکتے. ہسٹری کئی دفعہ ختم ہو گئی، پھر لکھی گئی، پھر کیا ہوا، اور جو اللہ کی بات ہے وہ سچی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب اچھا. پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ بادشاہ تھا یا کیا یہ نبی تھا یا کیا تھا. تو نبی تو نہیں تھا، بعض نے اس کو نبی سمجھا ہے، آگے میں وجہ بتاؤں گی کہ کون سی وجہ ہے. بعض نے کہا کہ نہیں بادشاہ تھا صرف، جو کہ اس کی ساری یہ آیتیں آپ کو پڑھ کے بھی پتہ چلے گا کہ یہ ایک بڑا اچھا نیک انصاف پسند بادشاہ ہی تھا، نبی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں. اچھا اب اگر ہمیں ان باتوں کی حقیقت نہیں پتہ چلتی کہ یہ کون سا تھا، سکندر اعظم تھا یا سکندر اعظم کو تو بالکل ہی رول آؤٹ کر دینا، اگر آپ کو تفسیروں میں یہ ملے تو وہ تو بالکل ہی صحیح نہیں ہے بات نا. اچھا اگر اب وہ کون تھا، پھر اب ہم اس کی کھوج میں پڑ جائیں، اچھا کون سے ٹائم میں آیا تھا، کس سینچری میں آیا تھا، اس کی کھوج میں پڑ جائیں، اچھا اس کا نام کا اصل مطلب کیا، اس کی کھوج میں پڑ جائیں، تو اس سے ہمیں کچھ ملے گا؟ دیکھیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی نا، ان کی کھوج میں پڑ جانا اور اسی کے پیچھے لگے رہنا، اس کا کوئی آپ کو حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے ایسی باتوں کو ایز اٹ از چھوڑ دینا چاہیے. جتنی آپ کو پتہ چلتی ہے، جتنی اب میں نے آپ کو بتا دی، بس کافی ہے. اب اس سے بھی زیادہ اب اس کو یعنی اتنی تفسیریں کنگالتے رہنا اسی بات کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، تو یہ ویسٹ آف ٹائم ہی ہوگا، کیونکہ اس سے کچھ آپ کو ملے گا نہیں. جو ملنا ہے وہ قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ بیان کر رہی ہیں، اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. تو کبھی بھی ایسی چیزوں کو بہت ٹو مچ ان کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے اوپر بہت زیادہ سوال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بھی تھا ہم نے جو اس سے سیکھنا ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ وہ کون سے ٹائم میں آیا یا کون تھا وہ. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کی تھوڑی سی سٹوری کو. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذو القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو آپ کہہ دیجئے کہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کچھ ذکر, کچھ ذکر میں سے. انا مکنا, بے شک ہم نے اس کو اقتدار دیا, ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا, لہو فی الارض, یہ اس کے زمین, ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا, اس کو زمین کے اندر ہم نے بسایا, اس کو زمین میں ہم نے جمایا, اس کو زمین میں ہم نے قدرت دی. یعنی اس کا کیا مطلب ہے, یعنی ان کو بڑا یعنی ایسی اس کی بادشاہت قائم کی, جن جن چیزوں کی اس کا ضرورت تھی اپنی حکومت چلانے کے لیے وہ تمام چیزیں ہم نے اس کو عطا کی. اسی لیے آگے بھی آیا وہ آتیناہ من کل شیء سببا, ہم نے ہر طرح کی چیزیں اس کو مہیا کی اور وہ ہر طرح کی وسائل مہیا کی. وسائل کا مطلب کیا, یعنی جو مینز جو اس کی بادشاہت چلانے کے لیے, اس کو حکومت کرنے کے لیے چاہیے تھے, وہ مینز ہم نے عطا کی. تو اس کا کیا مطلب ہے, کیا ہو سکتے ہیں وہ مینز جن سے کہ بادشاہت کو چلایا جائے, مینز کیا ہوں گے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی فوج دی, اس کو ایسے ماہر لوگ دیے, اس کو مال دیا, اس کو ایسی چیزیں دیں, ایسے ہتھیار دیے, اور بھی طرح سے جو چیزیں بھی اس کو ضرورت تھیں کہ جس سے وہ اپنی حکومت اچھے طریقے سے کر سکے, وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تاکہ اس کی ہیلپ ہو اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے, تو اقتدار بھی ہو گیا, اسٹرانگ اس کو بڑی سلطنت دی, ہر چیز کے اس کو مینز دیے, وہ علاقوں کے علاقے فتح کرتا چلا جاتا تھا اور کنسٹرکشن کے اور ترقی کے کام شروع کرتا تھا. اس کے پاس مین پاور بھی تھی, اس کے پاس ریسورسز بھی تھے, دوسرے اور قسم کے ریسورسز بھی تھے جن میں ساز و سامان آ جاتا ہے انسان کے, میٹیریل ریسورسز بھی تھے, اور یہ سب چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بہت اسٹرانگ تھا وہ, بہت وزنی چیزیں بھی اٹھا لیا کرتا تھا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وزیر بھی جو اس کے ہیلپرز تھے وہ بھی بڑے خیر خواہ دیے تھے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کے لیے, یعنی جو کسی ٹاپ پہ ہوتا ہے, کسی پوزیشن پہ ہوتا ہے, بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اچھے وزیر دیتا ہے. یعنی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے نا, کسی بھی انسان کوئی پوزیشن پہ ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بہترین مددگار دے دیتا ہے, وہ مددگاروں کو کے ساتھ مل کے اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خیر ہوتی ہے اس بندے کے لیے, اور یہ ایک بڑی اللہ کی طرف سے یعنی نصیب والوں کو ملتی ہے کہ ان کو ایسے مددگار مل جائیں, کیونکہ انسان کو اگر برے مددگار مل جائے تو اس کی کشتی ڈبو دیں گے, اور اگر اچھے مددگار مل جائیں تو اسی کام کو اس کے لیے آگے لے جانے کا سبب بنیں گے. تو اس کا اقتدار اتنا تھا, ہر طرف اس کا ڈنکا بج رہا تھا, یعنی اتنا وہ دنیا کے اندر ادھر سے ادھر ٹریولنگ کر رہا تھا, فتح کر رہا تھا, اور اس کے پاس یعنی اس زمانے کا ایک سپر پاور سمجھ لیں. اسی لیے بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت چار لوگوں کو دی, جن میں سے دو مومن تھے اور دو کافر. جو دو مومن تھے جنہوں نے دنیا میں حکومت کی, ایک ذوالقرنین اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے, اور دو کافر کون تھے, نمبر ون نمرود اور نمبر ٹو بخت نصر. اس کا ذکر میں نے آپ کو سورہ اسراء کی اس میں بتایا تھا. اچھا, اب فاتبع سببا, اب اس کی کانکسٹ کا بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں وہ گھوما اور گیا. تو اس نے ایک راستے کو اختیار کیا, اس نے پیروی کری ایک سبب کی. سبب کا مطلب کیا, اب یہاں پہ یعنی ایک راستے پہ وہ چلا, اب وہ راستے میں چلا یعنی کسی مہم کے لیے وہ نکلا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس, حتیٰ کہ جب وہ پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر, وجدہا تغروب فی عین حمیئۃ, تو وہ غروب ہو رہا تھا ایک چشمے میں گدلے کیچڑ والے. یعنی وہ فتوحات کرتے کرتے کرتے, جیسے آپ یہ دیکھیں سکندر اعظم نے فتوحات کی کہاں سے کہاں تک چلا گیا, تو وہ فتوحات کرتے کرتے وہ فار اینڈ آف جو ویسٹ ہے, ویسٹرن موسٹ لینڈز کی طرف چلا گیا, جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا. کس میں, ایک چشمے میں. اب چشمے میں تو کبھی نہیں سورج غروب ہوتا, لیکن یہ استعارہ یا نہیں ہے, یہ ایک بات اس طرح سے آپ کو دکھائی گئی ایک سین کہ جیسے آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور آپ سن سیٹ کا منظر دیکھ رہے ہیں تو کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے. پانی میں تو نہیں غروب ہو رہا ہوتا, لیکن لگ ایسے رہا ہوتا نا. اسی طرح جب وہ فار اینڈ آف دا ویسٹ میں چلا گیا, وہ چلتے چلتے وجوہات کرتے کرتے تو پھر اس نے دیکھا وہاں تک پہنچا گیا, یعنی زمین یہاں پہ اینڈ ہو گئی تھی. جتنے اس وقت کے لوگ ہوتے ہوں گے, سویلائزیشن جہاں تک ہوں گی, جہاں تک ہوئے, تو کہا جاتا ہے کہ ایران کے بالکل مغرب میں جا کے. اچھا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ اب سورج غروب ہو رہا ہے. کہاں پہ؟ ایک چشمے میں جو کیچڑ والا ہے. چشمہ یوزلی یعنی سمندر میں جب آ کے کوئی دریا وغیرہ گرتے ہیں تو وہاں کا پانی جو ہوتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے گدلا سا پانی ہے, یعنی کیچڑ والا سا پانی ہے. اور اب یہ کون سی جگہ تھی, یعنی آبادیاں کراس کرتے کرتے وہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا, تو کہا جاتا ہے کہ شاید یہ بلیک سی کے پاس پہنچ گیا وہاں پہ. یعنی اب مفسرین نے ڈفرینٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کو ایک بات تو میں ضرور یہاں پہ بتانا چاہوں گی, آپ جتنی تفسیریں کھولیں گے, کیونکہ الحمدللہ بہت ساری تفسیریں پڑھ کے پھر آپ کے سامنے یہ لے کر آتی ہوں, تو آپ جتنی تفسیریں کھولیں گے نا آپ کو ڈفرینٹ رائے ملیں گی, وہ وہاں گیا وہاں گیا. اور یہاں پہ ہم اس سٹوری کے اندر ذوالقرنین کی, اس کی تین جو تھیں ایکسپیڈیشنز, تین اس کے جو فتوحات تھیں یا مہمات تھیں, ان کا ہم ذکر پڑھیں گے. اب ان میں پہلی ہے وہ کس طرف کی تھی, بعض کہتے ہیں ایران سے وہ مغرب میں گیا میڈیٹرینین تک, پورے علاقے کو اس نے مسخر کیا, اور پھر اس کے بعد کیسپین سی اور پھر بلیک سی کے درمیانی پہاڑی علاقے میں چلا گیا. مطلب ڈفرینٹ ڈفرینٹ آپ کو ملیں گے, مگر خیر اس سے ہمیں کچھ نہیں ہے کہاں تک گیا, بس یہ ہے کہ وہ علاقے فتح کرتا ہی چلا گیا اور ایک جگہ ایسی پہ پہنچ گیا جہاں پہ بالکل اینڈ آ گیا زمین کا. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا, اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو. کیسی تھی وہ قوم, کیا تھا ان کا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو فرمایا, قلنا, ہم نے کہا. اب یہ جو یہاں پہ لفظ آتا ہے نا قلنا, اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی نبی تھے, کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے نا ہم نے کہا. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ یعنی جب قلنا کا لفظ کہا جائے تو وہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کسی سے فرما رہے ہیں, بلکہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الہام کریں کسی کے دل میں, اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کے دل کے اندر ایک بات ڈال دی, القاء کر دیا. سورہ نحل میں آیت 68 میں ہم نے پڑھا کہ شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی, تو وہ تو مطلب نہیں کہ وہ شہد کی مکھی بھی کوئی بن گئی کوئی چیز, یا ام موسیٰ بھی کوئی نبیہ تھیں, یا ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہے کوئی بات ڈال دے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا یا ذوالقرنین, اے ذوالقرنین, اما ان تعذبا و اما ان تتخذ فیہم حسنا, چاہے تو آپ ان کو عذاب دیں, ان کو سزا دیں, یعنی آپ ان کے ساتھ چاہے تو ایسا معاملہ کریں سختی کا کہ قتل کریں, قید کریں, یا ان سے فدیہ لیں, جزیہ لیں, جو بھی, یا آپ ان کو ساتھ بھلائی کریں. یعنی دل میں کہ یہ خیال آیا کہ مطلب یہ کہ یعنی وہ لوگ اتنے زیادہ ذوالقرنین کے رحم و کرم پہ تھے کہ ذوالقرنین جو چاہتے تھے ان کے ساتھ کر سکتے تھے, چاہے ان کو سزائیں دیں, جیسے کہ کوئی بھی فاتح جو ہوتا ہے کسی بھی جگہ کو جب فتح کرتا ہے تو وہاں پہ اس کے پاس, یعنی جب پوری طرح وہ ڈومینیٹ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, دونوں آپشنز ہوتے ہیں نا, ان کو سزا دے دے یا معاف کر دے, جانے دے ان کو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد کیا تھے, دونوں آپشنز تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا, اس نے سلوک کیا تھا, چاہتے تو سزا دیتے. یوسف علیہ السلام کے پاس چوائس تھی جب انہوں نے ڈومینیٹ کیا, تو جب بادشاہ کہیں پہ بھی یعنی پوری طرح قبضہ کر لیتے ہیں کہ بالکل یعنی اب فتح ہو گیا وہ علاقہ, تو اب ان کی چوائس ہوتی, چاہے لوگوں کے ساتھ بعض بہت ظلم و زیادتی کرتے ہیں, وہ پتا ہے کتنا قتل و غارت ہوتا ہے, کتنا بلڈ شیڈ, کتنا عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیے جاتے ہیں, اور کیا کیسے قید کر لیے جاتے ہیں جیسے بخت نصر نے کیا. تو یہ دونوں آپشنس تھے ان کے پاس. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالا, اب ان کا یہ ان کا فرمان ہے ذوالقرنین کا, کیونکہ وہ جو یہ اتنے انصاف پسند تھے, ان کی نشانی یہ ان کی جو خطاب ہے لوگوں کو, جو انہوں نے اعلان کیا اس علاقے کے لوگوں کو, وہ کیا کیا؟ اما من ظلم فسوف نعذبہ, جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا, جو ظلم کرتا ہے, زیادتی کرے گا, کوئی فساد کرے گا, کوئی برائیاں کرے گا, تو کیا ہوگا؟ فسوف نعذبہ, تو ہم اس کو عذاب دیں گے, ہم اس کو سزا دیں گے, اس کی سختی کے ساتھ اس کو نپٹیں گے, اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. ثم يرد الى ربه, پھر وہ لوٹایا جائے گا, یعنی وہ مر کے تو اپنے رب کے پاس ہی جائے گا. فیعذبه عذابا نکرا, تو وہ عذاب دے گا پھر اس کو سخت عذاب, یعنی دنیا میں بھی ہماری طرف سے سزا ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا. تو دنیا اور آخرت اس کے دونوں گئے. تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کو اس چیز سے خبردار کر رہا ہے کہ ظلم نہ کرنا, جو ظلم کرے گا, برا کرے گا, بہت ہم اس کو اسٹرکٹلی اس کے ساتھ ڈیل کریں گے. اور آخرت کی سزا کا بھی بتا کے یہ بتا دیے, پتا چلتا ہے کہ اس کا آخرت پہ ایمان تھا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ, اور جو کوئی ایمان لاتا ہے, یعنی شرک چھوڑ دیتا ہے, ایمان لے آتا ہے, اور اس کے بعد صالح عمل کرتا ہے, عاملا صالحا, نیکی کے کام کرتا ہے, سیدھا رہتا ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے وہ خود بھی ایمان والا تھا, تبھی تو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے نا. تو کیا؟ فَلَهُ جَزَاءَنِ الْحُسْنَ, تو ہم اس کو دیں گے اچھا بدلہ. دنیا کے بدلے کی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر کیا ہے, اصل چیز آخرت ہے کہ آخرت میں کیا اس کا کانسیکوینسز ہیں. تو وہاں پہ آخرت کا بھی بتایا, اور جو نیک عمل کرے گا, صالح عمل کرے گا, ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے. وَسَنَقُولُ, اور عنقریب ہم کہیں گے اس سے, مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اپنے حکم سے آسانی سہولت, یعنی پھر ہم اپنی طرف سے اس کو سہولت دیں گے, اپنی طرف سے ہم اس کے لیے آسانیاں کریں گے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یعنی جو ایمان لا کے صالح عمل کرے گا, ہم اس کو اچھا بھی بدلہ دیں گے. تو اس کے لیے جزاء الحسنہ, اس کے لیے یہاں پہ حسنہ سے مراد جنت, اور پھر اس نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے بدلہ دیں گے, آسانی والا حکم دیں گے اس کے لیے. اور اس میں اب کیا آیا کہ پہلی جو بات تھی اس کے اندر بعد میں اللہ کی طرف جانیں گے اور سزا کی بات آئی, اور جو نیک عمل اور ایمان کی بات آئی اس میں پہلے جنت کی بات کی. اچھا, اب کیا خود کی طرف سے کیسے آسانی دے گا؟ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے دنیا کے اندر جو کسی ملک کا سٹیزن ہوتا ہے, یا جو آج کل تو معیار کیا ہو گئے ہیں, مال اور دولت ہو گئے ہیں. تو دنیا میں جو مال دولت والے ہوتے ہیں, جن کو بڑے لوگ کہتے ہیں, اقتدار والے ہوتے ہیں, ان کو کتنی سہولیات دی جاتی ہیں, ان کے لیے وی آئی پی لاؤنجز الگ, ان کے لیے پروٹوکالز الگ, ان کے لیے آسانیاں الگ, ان کے لیے ہسپتالوں میں ہر جگہوں کے اندر الگ ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں. تو اس کی حکومت میں بڑے لوگ وہ نہیں ہوں گے کہ جن کو مال یا جن کے پاس بڑے عہدے ہوں, بلکہ اس کی حکومت میں وہ بڑے لوگ ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا اور صالح عمل ہوگا. ٹھیک ہے, پھر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا جو ظلم کرے گا, ہم پہلے ہم اس کو دیں گے دنیا میں بدلہ, ہم اس کو ایسی سزائیں دیں گے. اس سے ہمیں یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نے ظلم کو کرش کیا, ظلم کرنے والے کی حوصلہ شکنی کی ہے, اس کو ڈسکریج کیا. پہلے ہم اس کو اتنی سخت سزا دیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کو اتنی سخت سزا ہوگی جو ان ہرڈ آف ہو, کسی نے کبھی سنی نہ ہو, ایسی سزا ملے گی جو بھی برا کرے گا. اور یہی انصاف میں ہوتا ہے. جب انصاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ساروں کو چھوڑ دیا جائے, چور ڈاکوؤں کو بھی, کرپٹ لوگوں کو بھی, اور کہیں کہ سارے ہی بس اچھے ہو, اب تم امیر ہو تو ٹھیک ہے, چاہے کرپشن بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ظلم کرو تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ تم امیر ہو اور تمہارے پاس کرسی ہے اور تمہارے پاس عہدے ہیں اور تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا. نہیں, جو ظلم کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا اور اللہ کے ہاں بھی جا کے اس کو عذاب ملے گا. تو اور جو ایمان لائے گا, اب اس میں انکریجمنٹ ہے ایمان لانے کی, اور جو صالح عمل کرے گا اس میں انکریجمنٹ کس کی ہے؟ نیکی کی. اس کو اللہ تعالیٰ تو جنت دے گا ہی, اللہ کے پاس آخرت میں تو اس کے لیے جنت ہے ہی, دنیا میں بھی ہم اس کے لیے آسان معاملہ کریں گے, اس کو سہولیات دیں گے. اور کیسے سہولیات دیں گے؟ کہ اس کو وہ وی آئی پی پروٹوکول ملے گا جیسے کہ ہمارے ہاں دوسرے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کہ امیر ہوتے ہیں. ہمارے تو یہ اب کانسیپٹ رہ ہی نہیں گیا نا کہ ایمان اور صالح عمل بھی کوئی کوالیفیکیشن یا کوئی کوالٹی ہونی ہوتی ہے, ان کو تو ہم کچھ نہیں سمجھتے. تو اقتدار کے لیے ایک, یعنی ایک حاکم کے لیے, ایک بادشاہ کے لیے, ایک اس انسان کے لیے جس کے پاس اتھارٹی ہو, اس کو جب اللہ تعالیٰ اتنی اتھارٹی اور اتنی پاور دے دے کہ وہ کسی کے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے, تو اس وقت اس کا یہ رویہ ہونا چاہیے. یہ ہمیں یہاں پہ بتا دیا گیا, اور اس کی یہ صفت تھی کہ وہ کیسے, جو ظالم ہے اس کی حوصلہ شکنی کیسے کرتا ہے, اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو کیسے وہ یعنی حوصلہ افزائی, ان کی انکریجمنٹ کیسے ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب پتا چلے گا کہ جی جو ایمان والے اور صالح عمل والے ہیں ان کو یہ سہولیات دی جا رہی, جیسے آپ دیکھتے ہیں ملکوں میں جو ان کے سٹیزن ہوتے ہیں اپنے, ان کو زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں, اب جو امیگرنٹس ہوتے ہیں ان کو کافی چیزوں میں کمی ہوتی ہے, ایسے ہوتا ہے نا. تو اس کے ہاں بڑائی کس چیز پہ تھی, مرتبے کن کے تھے؟ جو نیک لوگ تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور جو لوگ ظالم ہیں, مجرم ہیں, زیادتیاں کرنے والے ہیں, برائیاں کرنے والے ہیں, ان کے لیے سزائیں تھی سخت. اب خود بتائیں کہ جب ایسا معاشرہ ہوگا تو پھر کس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ نیکی کی طرف آئے؟ خود بخود آئیں گے نا. لوگوں کو کہنا نہیں پڑے گا, لوگوں نیک بن جاؤ, لوگوں یہ کرو یہ کرو. نہیں, جب اتنی ان کو سہولتیں مل رہی ہوں گی, ان کے ساتھ اتنی بھلائیاں, ان کے ساتھ اتنی ایز ہوگی, ان کے لیے آسانیاں اتنی پیدا کر دی جائیں گی, ان کو اتنا کچھ یعنی حکومت کی طرف سے اتنا کچھ ہوگا, کنسیشنز ہوں گی, تو پھر ہر کوئی چاہے گا کہ میں اس کیٹیگری میں آؤں, نہ کہ میں وہ ظالم اور وہ بن جاؤں. اور ظلم والے کو پکڑنے سے اور اس کو سزا دینے سے ہی ظلم ختم ہوتا ہے. اگر ظالم کا ہاتھ کھلا چھوڑ دیا جائے تو ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے ہم اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں, کیوں انصاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ ظلم کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ ظالم کو سزا نہیں ہوتی. تو اس کے ہاں انصاف کا ایسا قانون تھا, اس لیے وہ اتنا انصاف والا بادشاہ تھا کہ جہاں جاتا تھا وہاں پہ یہ پہلے ہی حکم دے دیتا تھا کہ یہ یہ ہوگا, یہ میری بیسکس ہیں. مومنوں کی ہم قدر بھی کریں گے, عزت بھی کریں گے, ان پہ کوئی مشکل نہیں ڈالیں گے, ان کے لیے آسانیاں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جنت ہے ہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مومن کے نزدیک آخرت کی جزا زیادہ بڑی ہوتی ہے نا, تو وہ تو آخرت پہ نظر رکھ کے عمل صالح کر رہا ہوتا ہے. تو پہلے اس کو بتا دیا کہ تمہیں حسنا اللہ کی طرف سے ملے گا, اب خود تو نہیں حسنا دے سکتے, اللہ کی طرف سے تمہیں حسنا ملے گا, اور ہم پھر تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. ثم اتبع سببا, پھر اس نے ایک سبب اختیار کیا, پھر اس نے ایک راستہ اختیار کیا. آپ دیکھیں یہاں پہ سبب سے مراد وہ مینز بھی ہیں, کہ اس نے سارے وہ مینز, وہ ٹولز جو ہم نے پہلے پڑھے کہ اللہ نے اس کو سبب دیے تھے, ہر چیز کے سبب دیے تھے, وہ ان کو اختیار کیا. ایسے نہیں کہا کہ مجھے کسی سبب کی ضرورت نہیں, میں نہیں کچھ استعمال کرتا, میں نہیں, میں کتنا اتنا دیندار ہوں. نہیں, بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسباب دیتے ہیں مگر وہ اس سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دیندار ہیں اس لیے نہ ہم کمپیوٹر استعمال کریں گے نہ ہم فون استعمال کریں گے. آپ کو پتا ہے شروع میں جب لاؤڈ اسپیکر آئے تھے تو یہ اس وقت کے کئی جو علماء تھے انہوں نے کہہ دیا تھا لاؤڈ اسپیکر حرام ہے اور اس کو بالکل نہیں استعمال کرنا. اسی طرح جب قرآن کریم کا ترجمہ کیا جانے لگا تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ شور مچا کہ قرآن کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. تو یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی اسباب دیں تو ان کو صحیح استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں وہ اسباب, تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھا کے اور اگر دین کے راستے میں استعمال کرنے ہیں تو ان کو ان کے ذریعے آپ دین کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکیں. اب ہم کہیں کہ نہیں جی یہ حرام ہے کہ ہم کب کمپیوٹر یوز کریں, اب یہ نئی نئی چیزیں آ گئیں اور ہم ایسے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو نہیں ہوتے تھے. ایک تو یہ بھی لوگوں کو ناسمجھی کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیوں, مینز دیوں, ریسورسز دیوں, ان کو یوز کریں, ان سے اپنی آخرت بھی بنائیں. اگر گاڑی دی ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ نے کہا کہ نہیں میں گاڑی چھوڑ کے میں پیدل ہی مسجد جاؤں گی تاکہ مجھے پسینے آئے اور میں تھکوں اور مجھے زیادہ ثواب ملے. نہیں, اسباب ہیں تو اس لیے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ان کے ذریعے ان کو استعمال کر کے رب کے راستے میں اللہ کو راضی کر سکے. اور اس میں کوئی دینداری نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں, اور نہ ہی اس میں کوئی بڑی دینداری ہے کہ میں تو اتنی معصوم ہوں کہ مجھے یہ یوز ہی نہیں کرنے آتے. اس میں کوئی معصومیت کی بات نہیں, آپ ان کو سیکھیں. اور اسی طرح بعض دفعہ ہم جب نہیں ہمیں آتے تو ہم اتنے بیسٹ ٹولز جن سے فائدہ اٹھا کے ہم بڑا زبردست کام کر سکتے ہیں, ان سے ان نیکی کے کاموں سے محروم رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کے صحابہ کرام کو, ان کی بے شک زندگیاں بہت سادہ تھیں مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی سبب انہوں نے اختیار ہی نہیں کیا اور وہ کوئی چیز وہ یوز ہی نہیں کرتے تھے. پیدل چلتے تھے, نہ گھوڑوں پہ جاتے تھے, نہ اونٹوں کو استعمال کرتے تھے. ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہم دیکھتے. تو یہ آرٹیفیشل قسم کی دینداری کی ضرورت نہیں ہے. جو سبب اللہ نے دیے ہیں, آپ کو اگر کوئی سہولت ملی ہے نا تو اس کو اختیار کر لیں, کوئی حرج نہیں اس میں. یہ تقویٰ نہیں ہے اس میں نہ اختیار کرنا. اگر آپ اس کے ذریعے اپنا دیکھیں, اب ہم یہ فون کے ذریعے یا کمپیوٹر کے ذریعے یا ان چیزوں کے ذریعے ہم اپنی آواز اگر دور تک پہنچا سکتے ہیں کیوں نہ یوز کریں. اگر ہم سی ڈیز یوز کر کے, اگر ہم یہ اور جو ریکارڈنگ کے میتھڈز ہیں وہ یوز کر کے ریکارڈ کر کے اس کو آگے تک پہنچا سکتے ہیں تو کیوں نہ یوز کریں. تو سبب سے مراد تمام قسم کے اسباب بھی ہیں, راستہ بھی ہے. اس نے ایکسپیڈیشن کے لیے وہ نکلا, ایک مہم پہ نکلا, وہ بھی ہے, مگر سبب سے مراد یہ بھی ہے. اس نے پیر بھی کی, جو بھی اسباب اللہ نے اس کو دیے ہوئے تھے اس میں علم بھی آ جاتا ہے. اللہ نے جو اس کو علم دیا تھا اس نے اس کو بھی یوز کیا. اور پھر دیکھیں ایک ایکسپیڈیشن سے آیا پھر دوسری پہ چل پڑا. یہ نہیں اس نے کہا کہ جی میں تو اب ایک سے آیا ہوں بس کافی ہے, نہیں, اگلی پہ چل پڑا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, حتی کہ جب وہ پہنچ گیا طلوع ہونے کی جگہ کو سورج کی. طلوع ہونے کی جگہ کا مطلب کیا, وہ کس طرف کو گیا, ایسٹ میں چلا گیا, فار آف ایسٹ میں جب چلا گیا. وجدہا, اور اس کا مطلب ہے کتنا چلا ہوگا, کتنی فتوحات کی ہوں گی, کتنا یعنی آگے تک گیا ہوگا. وجدہا تطلوع علی قوم, پایا اس کو کہ طلوع ہو رہا ہے ایک قوم پر. ارے پھر وہ جب ایسی جگہ ایک پہنچ گیا جہاں پہ ایک سورج کو طلوع ہوتے ہوئے پایا, بالکل ایسٹ میں فار ایسٹ میں چلا گیا, وہاں پہ ایک قوم کو پایا, لم نجعل لہم من دونہا سترہ, جن کے نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے, من دونہا اس کے ورے, اس کے سوا, اس کے ادھر, کس کے ہا کی ضمیر شمس کی طرف جا رہی ہے, سترہ, شمس سے کوئی سترہ نہیں بنایا, شمس سے کوئی پردہ نہیں بنایا. اب اس کا کیا مطلب ہے, یعنی وہ اتنے سویلائزیشن سے دور لوگ تھے جن کی پاس یہ پہنچا کہ نہ تو ان کے پاس کوئی ایسی گھر تھے جن کے اوپر کوئی چھت تھی, کیونکہ چھت ہو تو پھر ستر ہو گیا نا سورج سے, تو چھت ہی نہیں تھی کہ وہ ان گھروں میں ہوں تو وہ اوڑ ان کے لیے یا آڑ ان کے لیے بن جائے, دھوپ سے بچاؤ بن جائے چھت ہوتی تو, لیکن ان کی مکانوں کی چھتیں ہی نہیں تھی. پھر دوسرا اس کا مطلب یہ بھی لیا مفسرین نے کہ وہاں پہ کوئی نہ درخت تھا, نہ کوئی پہاڑی, نہ کوئی عمارت, کوئی چیز نہیں تھی جس کی آڑ میں بیٹھ جاتے, کہیں آرام پا لیتے, دھوپ سے ڈائریکٹ ایکسپوز تھے, کہیں ستر تھا ہی نہیں دھوپ سے. ٹھیک ہے, تیسری چیز بھی ایک آتی ہے تفسیروں میں کہ ان کے بدن پہ کوئی کپڑے نہیں تھے, اتنے انسولائز تھے, ایسے لوگ تھے, اتنے مہذب دنیا سے دور لوگ تھے کہ ان کو جسم ڈھانپنے کا بھی نہیں پتا تھا, اسی لیے ایکسپوز تھے نا سن سے, سن سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں باتیں اس کے اندر آ گئی. تو ایسی یعنی بالکل پرائمیٹیو لوگوں میں چلے گئے وہ. کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی وحشی قبائل تھے, تہذیب سے دور تھے, اور ان کو بعض تفسیروں میں ڈفرینٹ ایک بہت ہی عجیبی چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں کہ صبح کے وقت وہ پانی میں چلے جاتے تھے, رات کو نکل آتے تھے, یہ وہ, واللہ عالم ہم نہیں جانتے. کذالک اسی طرح, کیا اسی طرح, مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ذوالقرنین نے ان کو بھی فتح کر لیا. پھر اس نے ان کو بھی یہی کہا کہ جو تم میں سے ظلم کرے گا پھر ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے, اور جو ایمان لے کر آئے صالح عمل کرے گا تو ہم اس کے لیے یہ کریں گے. یعنی اس کا جو انصاف تھا نا سب کے لیے ایک تھا. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا, اور تحقیق گھیر رکھا تھا ہم نے جو اس کے پاس تھا, خبرا خبر میں سے, یعنی اس کے پاس جو بھی کچھ تھا, وہ جو بولتا تھا, جو حرکت کرتا تھا, اس کے پاس جو علم تھا, اس کے پاس جو وسائل تھے, اس کے پاس جو ساز و سامان تھا, اس کا جو اقتدار تھا, جو اس کے اسباب تھے, سب چیزوں کا ہم نے احاطہ کر رکھا تھا. ہم خوب جانتے ہیں سب کو. اب وہ یہ کافر سوال کرتے ہیں نا کہ ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, تو ہم نے تو اس کی ایک ایک بات کی خبر رکھی تھی. آپ دیکھیں کہ یہ اتنی زبردست بات ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا سوچیں کہ سبحان اللہ ہسٹری میں وہاں پہ جہاں پہ یعنی ان کا ذکر ذوالقرنین کا کھو چکا ہے, ہسٹری میں کہیں آپ کو ملتا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے احاطہ کیا ہوا, انکمپس کیا ہوا ہے. یعنی ایک ایک بات, احاطہ جب آپ کر لیتے ہیں کسی چیز کا تو کیا مطلب ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا پتا ہوتا ہے یا بالکل پوری طرح اس کو گھیرے میں لے لینا, پوری طرح گھیر لینا نا. جب پوری طرح آپ کسی کو گھیر لیتے ہیں تو پوری طرح ہم اس کو جانتے ہیں, یعنی ہمارا پورا علم ہے اندر باہر سے اس کے. ہاں انسان سوچیں, یہ سوچتا ہے نا کہ ہسٹری میں کہاں کون لوگ کھو گئے اور کہاں پتہ نہیں کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے اور کیا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ایک ایک عمل, ایک ایک نقل و حرکت کا ہمیں علم. تو کوئی عام آدمی ہو, چاہے کوئی بادشاہ ہو, چاہے کسی کا ہسٹری میں نام ہو یا وہ گمنام ہو چکا ہو, اللہ تعالیٰ کو تو ہر ایک کا پتہ. اب کتنے لوگ ہوں گے اس کی آرمی میں, ایک ایک فرد کی کوئی زندگی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب کا ریکارڈ ہے, وہ سب کو جانتا ہے بیونڈ آر امیجنیشن اور بیونڈ آر یعنی ہماری جو تھنکنگ ہے اس سے بھی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا ایسی بات. کس کا کیا نام تھا, کون کیا تھا, کس کے کیا مسئلے تھے, ہم جس پریزنٹ میں رہتے ہیں نا تو ہم اسی میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اس کا پتہ ہے, اس کا پتہ ہے. کتنے کروڑوں اربوں کھربوں لوگ گزرے, ہر ہر کا احاطہ کیا ہوا, اس کی خبر رکھی ہوئی میرے رب. تم کیا سوچتے ہو کہ تم اس کے بارے میں پوچھتے ہو تو اللہ کو نہیں پتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا اس کی جو بھی اس کی خبریں. اور اب ہزاروں سال, یعنی آج سے یہ بات 2500 سال پہلے کی تقریباً, اگر وہ زمانہ لیا جائے جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے کا اگر ان کا لیا جائے تو پھر 2500 ایئرز گزر چکے ہیں, 2500 سال. اور اگر آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی ہیں یہ, تو پھر تو 5000 سال سے بھی اوپر کا زمانہ گزر چکا ہے. تو اتنے زمانے پہلے کی بات کو اللہ تعالیٰ آج لا رہے ہیں قرآن کے اندر, اور فرما رہے ہیں کہ ایک ایک اس کی خبر کو اللہ نے گھیر رکھا. ثم اتبع سببا, پھر اس نے پیروی کی اسباب کی, یعنی اس نے تھرڈ اپنی ایک مہم اختیار کی. اب یہ کون سی ہے؟ تیسری. پہلی کس طرف کو تھی؟ مغرب کی طرف, فار ویسٹ میں چلے گئے, پھر فار ایسٹ میں چلے گئے, پھر اب کیا, پھر ایک اور جگہ گئے جس کا آگے بتایا جا رہا ہے کہ کہاں پہ, مگر اب پھر اسباب اختیار کیے اس نے, اپنی جتنے اس کے پاس اسباب تھے وہ یوز کرتے ہوئے یا راستہ اختیار کیا اس نے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے ڈیٹرمنٹ تھے, کہ ایک مہم کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, مسلسل حرکت میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا بھی یہی حال تھا, وہ بھی مسلسل حرکت میں رہے, کوئی کہیں گیا, کوئی کہیں دنیا میں نکلا, کوئی فتوحات کرنے کے لیے نکلا، کوئی علم کے لیے نکلا، کوئی اس طرح سے سب پھیل گئے تھے دنیا میں، ایک جگہ بیٹھے نہیں رہے وہ. مسلسل محنت، مسلسل کوشش، اسباب کو اختیار کرنا. اب وہی اسباب آپ شر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کئی اسباب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، اور خیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اب آپ ان اسباب کو لیں ہی نہ، کیونکہ ان کے اندر شر ہے، تو چاہے آپ نہ شر کے لیے استعمال کریں. آپ سب کو بین کر دیں، نہیں میں اپنے گھر میں لے کر نہیں آؤں گی کیونکہ ان کے اندر بہت نہیں، تو آپ ان کو کیوں نہیں خیر کے لیے یوز کرتے؟ بذات خود چیزیں شر یا خیر نہیں ہوتی. نہ کمپیوٹر میں شر یا خیر ہے، نہ یہ فونوں میں شر یا خیر ہے، نہ ٹی وی میں شر یا خیر ہے. چیز کیا ہوتی ہے؟ خیر یا شر کس طرح ہوتا ہے؟ جو آپ کا استعمال ہوتا ہے ان کو. ہم سب چیزیں چھوڑ کے سوچیں کہ ہم نیک بن گئے، یہ ایسے بھی نہیں. ہم سب چیزیں اختیار کر کے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں. اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہم اس کو کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اسباب آج دے دیے کہ دین کو کا کام کرنا اور اس کو پھیلانا جیسے پرانے زمانے میں کتنا مشکل تھا، آج کتنا آسان ہو گیا. آج ایک لمحے میں بیٹھے ہوئے آپ کی آواز یہاں سے لے کے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں میں. اس وقت کے لوگ جو ہوتے تھے ان کو ٹریول کرنا پڑتا تھا. حتی اذا بلغ بین الصدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان. دو پہاڑ کہاں تھے؟ اب اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں، اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کہاں پہ وہ پہاڑ تھے، کیا ان کی لوکیشن تھی، کیونکہ آج تک تو ہم نہیں فائنڈ کر سکے. اب بعض تفسیروں میں لکھا ہوا آرمینیا میں تھے، یہ تھے. اینی ہاؤ، اب یہ دو پہاڑ تھے، ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے اور ان کے درمیان ایک جگہ تھی. وجد من دونهما قوما، ان کے سامنے ان کے علاوہ، یعنی ان کے سامنے وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا، ذوالقرنین. لا یکادون یفقهون قولا، نہ قریب تھے کہ سمجھتے بات کو، وہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے. یعنی ان کے پاس کوئی ٹرانسلیٹر نہیں تھا، وہ بھی اتنے پرمیٹیو تھے کہ کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں تھا. نہ تو ٹرانسلیٹر ان کے پاس تھا، نہ ذوالقرنین کے پاس کوئی ایسا ٹرانسلیٹر تھا جو ان کی زبان کو بتا سکے کہ کیا یہ بول رہے ہیں. تو ایسے تھا کہ یعنی ان سے آلموسٹ امپاسبل تھا. لا یا کادونا، قریب تھا کہ بات کو سمجھ ہی نہ سکے آپ، بالکل یعنی بہت، یعنی کلوز ٹو امپاسبل تھا ان کی زبان کو سمجھنا. مگر ظاہر ہے پھر اس کا مطلب کوئی اور مینز یوز کیے ان کی زبان کو سمجھنے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی سائن لینگویج یوز کی ہو، اشاروں سے بتایا ہو. اور وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ دنیا سے اتنی دور تھے، اتنی کٹ آف تھے دوسری انسانوں سے، کہ ان کے پاس کوئی سہولت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی زبان کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی ٹرانسلیٹر ہی ان کے پاس کوئی ہو جاتا. قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں زمین. یعنی وہ ہمارے پاس نکل کے آتے ہیں، انہوں نے یعنی ایک اپنی مشکل بتائی کہ یاجوج ماجوج نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے. یہ دو قبیلے ہیں جن کے، ایک قبیلہ یاجوج اور ایک قبیلہ ماجوج کا، دو لوگ نہیں ہیں، صرف دو انسان نہیں کہ آپ سوچیں ایک آدمی کا نام یاجوج ہے اور دوسرے کا نام ماجوج ہے، دو لوگ آ جاتے ہیں. نہیں، وہ پورے پورے ٹرائبز ہیں اور ان ٹرائبز میں انسان رہتے ہیں. اچھا، اب ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آیتوں کو ختم کر کے اس ڈیٹیل میں جائیں گے، مگر یہاں پہ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ بہت فساد کرنے والے ہیں زمین میں. یعنی وہ آتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور فساد کا مطلب کیا تھا؟ یعنی خون ریزی کرتے ہیں، جانوروں کو یعنی کھا جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، جو راستے میں آتا اس کو مار دیتے ہیں. بس خون خوار سے لوگ نہیں ہوتے. تو آپ، وہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، فہل نجعل لک خرجن، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ چندہ وغیرہ اکٹھے کر دیں؟ الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان مہربانی کر کے کوئی ایک بند بنا دیں، ایک روک بنا دیں. یعنی ذوالقرنین سے وہ کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے ان کے وسائل دیکھے اور ان کا علم دیکھا اور ان کا دیکھا کہ یہ تو بہت بڑے ایک بادشاہ فاتح آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں ان سے، ان کی شکایت کی اور کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں ہمارے اور ان کے درمیان, جس راستے سے وہ آتے ہیں اس راستے کو بند کر دیں, تو ہم آپ کے لیے ایک ٹیکسی یا جو بھی ہم اپنے بجٹ میں سے کچھ الوکیٹ آپ کے لیے کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ دیا جائے, ہم کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں جس سے آپ کو پیمنٹ کی جائے. اب ذوالقرنین کا دیکھیں جواب, دیکھیں کتنا زبردست ہے. قالا, اس نے کہا, ما مکنی فیہ ربی خیر, جو قدرت دی ہے مجھے میرے رب نے جو عطا کیا نا وہ بہتر ہے, وہ میرے لیے بہتر ہے. یعنی جو تم مال مجھے دو گے تم مجھے کیا دے سکتے ہو, مجھے تو میرے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہے, بہت بہتر, مجھے تمہارے سے کچھ نہیں چاہیے. یعنی وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے میں بنا کے دوں گا. اب اس میں ان کا انصاف پتہ چلتا ہے, جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ایسے آ کے قوم ان کو ستا رہی ہے اور یہ اس سے اتنے تنگ آئے ہوئے, تو انہوں نے کہا بغیر معاوضے کے میں تمہارے لیے بنا کے دوں گا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ آج کے وقتوں کے اندر کوئی بھی بادشاہ اپنے ہی ملک کے لوگوں سے بھی ٹیکس وغیرہ لیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی سروسز دے رہے ہیں تو ٹیکس دیں ہمیں, ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں. مگر یہ بادشاہ کا مطلب اس سے پتہ چلتا ہے وہ لالچی نہیں تھا, وہ دولت کے پیچھے نہیں تھا, اس کے پاس اقتدار تھا, اس کے پاس دنیاوی بہت کچھ اللہ کی نعمتیں تھیں, پاور تھی, مگر اس نے بھی اس کو کرپٹ نہیں کیا کہ وہ لالچی ہو جاتے. آپ نے دیکھتے ہیں نا کہ جو جتنے ہی زیادہ امیر ہوتے ہیں اتنا ہی ان کا لالچ اور ان کی حوث بڑھتی جاتی ہے, کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. وہ کہتے ہیں کہیں سے بھی مل جائے اب اور بڑھاتے جائیں ہم اپنے خزانے کو. کہیں انسان کا وہ ہے نا الحاکم تکاثر حتی زرتم المقابر, کہ یعنی قبروں تک پہنچ جاؤ گے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا پھر بھی. تو وہ لیکن دیکھو ذوالقرنین کو, بھلے اس کے پاس بہت کچھ تھا مگر پھر بھی عام انسان ہو تو اس کا پھر بھی حوث میں یہ کہے گا کہ ہاں دو مجھے, آخر میں تمہاری فری تو نہیں کروں گا کوئی کام. لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا نہیں, میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. دیکھ لیں پھر ایک اللہ والا کیسا ہوتا ہے اور ایک عام حکمران کیسا ہوتا ہے, کمپیریزن آپ کو اس سے پتا چل جائے گا. مال و دولت کا حریص بادشاہ نہیں تھا. اس نے کہا فَعَيْنُونِ, بس تم ایسا کرو ایک کام کرو, صرف مجھے تم سے نہیں کوئی چاہیے, بس تم یہ کرو کہ مدد کرو میری, کس سے؟ بے قوت, ساتھ قوت کے. قوت کون سی چاہیے تھی؟ مین پاور, تمہارے لوگ ساتھ لگیں. اب اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ کام کرو, یہ نہیں کہ تم آرام کرنے بیٹھ جاؤ اور ہم تمہارے لیے کام کرنا شروع ہو جائیں. آپ کو پتا ہے اتنی زبردست یہ جو سکلز ہیں نا, کیسے لیڈرشپ سکلز ہمیں پتہ چلتی ہیں ذوالقرنین کے سے, جو لوگ بلکہ ٹیچ کرتے ہیں اس چیز کو کہ کیسے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر رکھنی چاہیے, وہ لوگ بھی ذوالقرنین کے واقعے سے سیکھتے ہیں اور اس انہی لائنز پہ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے. اب دیکھیں وہ ایک پرمیٹیو قوم ہے, نہ وہ جانتی ہے بولنا, تو ان کو کنسٹرکشن اگر کرنی اتنی آتی ہوتی تو خود نہ کر لیتے. لیکن یہ اب ان کو ٹیچ کریں گے نا, اپنی سپرویژن کے انڈر ان کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے چلنا ہے اور کیسے آپ نے کرنا ہے. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو ایسے نہ کر دو کہ اس کو اپاہج کر دو اور ہم تمہارے لیے بس کر دیں گے تم نہ فکر کرو. نہیں, لیٹ دیم ڈو اٹ اینڈ ہیلپ دیم, اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے اس کو ہیلپ کرو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ دوسرے کو بس چندہ دیتے رہیں گے, آپ صدقہ دیتے رہیں گے, بس زکات دے دو صدقہ دے دو تاکہ یہ کچھ وہ نہیں کرے اور کام تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس سے آپ اس کو بالکل ہینڈی کیپٹ کر دیتے ہیں نا. کیا وہ کہتے ہیں, ٹیچ اے مین ہاؤ ٹو فش, انسان کو آپ بجائے اس کے لا کے کچھ دے دو اس کو سکھا دو تاکہ وہ اپنا کام کر سکے, بھی آئندہ بھی وہ اپنے لیے خود کچھ کرے. تو یہ بھی لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ ان کو بھی انوالو کیا ساتھ. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی بس کریں اور کوئی نہ ہم کسی کو انوالو کریں, بس میں ہی میں ہوں بس. نہیں, بلکہ ان کو بھی ساتھ ملایا, تم بھی آؤ, تمہارا کام ہے تم ساتھ کرو ہمارے. آج البینکم وبینہم ردما, میں بناؤں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک ردم. انہوں نے تو صدقہ تھا, یہ کہہ رہے ردم بناؤں گا, کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے تو ایک یعنی تھوڑی چیز مانگی، ایک روک، ایک بند بنا دو، کوئی سیل کر دو ان کو ہمارے سے دوسری طرف، لیکن ردم جو ہوتی ہے نا، میں نے آپ کو کہا تہ بتہ دیوار ہوتی ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ دیوار ہے، ٹھیک ہے؟ تو رد ہم میں تمہیں ردم بنا کے دوں گا،